أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال مولانا علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام فالمتقون فيها هم أهل الفضائل درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر بار دیگر بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر خدا اندے مطال کے شکر گزار ہیں جو صاحبان ایمان کے مسلسل یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ماہ محمد مبارک رمضان میں زندگی بسر کر سکے. ان سانسوں کی روانی کو پروردگار متعال نے بقا عطا فرمائی ہے, یہ اس کی جانب سے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا شمار ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو اس سال بھی ماہ مبارک رمضان سے بحرہ مند ہو رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو مختصر ایام باقی رہ گئے ہیں پروردگار متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایسے اعمال بجا لا سکیں, اس طرح سے اپنی کرداری میں اپنے کردار میں تبدیلی کا عزم و محکم ارادہ پیدا کر پائیں کہ خداوند متعال کی جانب سے جو بہترین انعام, جو بہترین کرم, جو شرافت, جو مغفرت, جو رحمت اللہ کی بارگاہ سے اپنے پاکیزہ بندوں کے شامل حال ہو رہی ہے وہ ہم سب کے بھی شامل حال ہو سکے. بار دیگر بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج. ہم تقریباً دو تہائی ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام پر ہے اور بہت ہی قلیل ایام ہمارے لیے باقی رہ گئے ہیں. صاحبان ایمان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا وقت نکالیں, غور و فکر کریں کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان کے ایام باقی رہ گئے ہیں انہیں بہتر طور پر ہم اور آپ کیسے گزار پائیں, تاکہ وہ انعامات کے جو ان ایام میں رب کی بارگاہ سے نازل ہو رہے ہیں وہ ہم سب کے بھی شامل حال ہو سکیں. اذان گرامی, یہ ہر روز کی دعا ہے کہ جسے پروردگار متعال کی جانب سے ان پاکیزہ ہستیوں نے ہم تک پہنچائی ہے, دعا طلب کرو پروردگار سے. اعوذ بجلال وجہک الکریم, اے پروردگار اے صاحب جلال و بزرگی، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ماہ مبارک رمضان کے روز و شب گزر جائیں اور ہمارے نامۂ اعمال میں کوئی گناہ باقی رہ جائے. انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان کو گزاریں کہ اللہ ہمارے تمام گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف کر چکا ہو، اور زندگی میں انسان اس بات کو احساس کر سکے کہ پروردگار مطال سے ان پاکیزہ ہستیوں سے جو قربت کا سفر ہے اس میں تیز تیز قدم آگے بڑھانے کے قابل ہو پا رہا ہے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک بہت بڑی سعادت سے صاحبان ایمان مستفیض ہو رہے ہیں اس مہینے میں، لیکن اعزان کرامی جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا تو لوگوں کی دو حالتیں اور کیفیتیں ہوں گی. بعض بہت خوشحال ہوں گے اور بعض بہت افسردہ خاطر، اور شاید اس دنیا میں احساس نہیں کر پائیں، لیکن جب دار آخرت جائیں گے تو اس وقت ان کی حسرت کی کیفیت بہت زیادہ ہوگی کہ کاش ہم نے اس مہینے سے جو صحیح استفادے کا حق تھا وہ اٹھا لیا ہوتا. روایتوں کے مطابق جب روزے عید الفطر آئے تو مومن کو چاہیے، معصوم فرماتے ہیں، روزے عید الفطر درواقع انسان یہ احساس کرے جیسے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، محشر بپا ہے اور اس کا نام اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے. اس موقع پر انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ بعض لوگ بہت خوشحال ہوں گے کہ ہم نے بہت کمایا، بعض لوگ بہت پریشان ہوں گے کہ ہم بنا نہیں سکے. روز عید الفطر انسان کی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ جیسے عالم محشر بپا ہے اور مجھے بھی جو ہے وہ جیسا میں نے کردار ادا کیا تھا اس کے مطابق جزا دی جا رہی ہے. روزہ اللہ کی جانب سے وہ عظیم عبادت ہے کہ جو انسان کو بہت بڑے بڑے مقامات پر پہنچا سکتا ہے. بعض اوقات ہم اپنی غلطیوں کے سبب سے ان عظیم تحائف الہیہ سے محروم رہ جاتے ہیں. روایتوں میں بیان کیا گیا ہے ماہ مبارک رمضان تمام ہوتا ہے، بعض لوگوں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، بھوکے رہے پیاسے رہے. جیسے بہت سارے اوقات جو نمازیں ہم اور آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی کیفیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ سوائے کچھ حرکات و سکنات کی بجا آوری کے، سوائے کچھ تھکن کے انسان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہو پاتا ہے. اور بعض لوگوں کو یہ روزہ اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ فرشتوں سے بھی بالاتر ہو جاتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ تمہیں تقوی کے مراتب اور درجات کو بڑھانے کے لیے اس عبادت کو تمہارے درمیان رکھا گیا ہے. ماہ مبارک رمضان سے پہلے انسان اپنی کیفیت کو دیکھے، اور جب ماہ مبارک رمضان کے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں مسلسل اپنے آپ کو چیک کرتا چلا جائے کہ میں تقوی کے اعتبار سے کس درجے پر ہوں. اعزان گرامی، ان چند دنوں کے لیے میں نے جس موضوع کو چاہا ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ میرے مولا کائنات کا امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کا مشہور و معروف وہ خطبہ ہے کہ جس کی چند ہی خصوصیات میں آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا ان ایام میں، کہ جس میں آپ نے متقی کی صفات، متقی کی کوالٹیز، متقی کی خصوصیات کو بیان کیا ہے. اور ہم اس پس منظر میں اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ پرٹیکولری یہ روزہ، ماہ مبارک رمضان، ان صفات کو حاصل کرنے میں، ان صفات تک پہنچنے میں ہمارا کتنا مددگار ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تمہیں تقوی کے بیش بہا درجات تک پہنچانا چاہتا ہے. اور اس مقام پر جس خطبے کو میں انشاءاللہ ان چند دنوں میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گا، اور چند خصوصیات پر انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنا پروردگار متعال نے استعداد دی ہے، توفیق دی ہے، اس کے اعتبار سے بحث کی جائے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. ہم انشاءاللہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ روزہ اس سلسلے میں کتنا مددگار ہے. مشہور و معروف خطبہ ہے خطبہ حمام کے نام سے، دو چشمی ہا سے، نہ کہ ہائے حلوہ، دو چشمی ہا سے حمام. اور آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے جانساروں میں سے ہیں، آپ سے سچی محبت کرنے والوں میں سے ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے یہ بیان کر دیجئے کہ متقی کیسا ہوتا ہے، اور اس طرح سے میرے لیے صاحبان تقوی کی صفات کو بیان کریں کہ میں انہیں اپنی آنکھوں میں دیکھ پاؤں. امام نے پہلے مرحلے میں توقف سے کام لیا اور ایک مختصر سا جواب دیا تھوڑی دیر بعد، اور وہ یہ کہ اے میرے دوست، اے میرے صحابی، تقوی اختیار کرو اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤ. ان اللہ مع الذین اتقوا، پروردگار متعال صاحبان تقوی کے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یہ مختصر سا جواب دیا. سوال کیا تھا؟ مجھے صاحبان تقوی کی صفات اور خصوصیات کو کچھ اس طرح سے بیان کریں کہ میں انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ پاؤں. امام کے اس مختصر سے جواب پر امام کے صحابی نے اکتفا نہیں کیا، کہا آقا میں کچھ اور چاہتا ہوں، میں اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا تفصیل سے ان صفات کو بیان کریں. اعزائے گرامی، اس موقع پر امام عالی مقام نے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے کہ جن علماء نے اس خطبے پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں، انہوں نے اس نتیجے کو ہم تک پہنچایا ہے کہ تقریباً 110 صفات، 110 صفات صاحبان تقوی میں کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ اس عظیم ترین درجے پر فائز ہو سکیں کہ جس پر علی علیہ السلام انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مسلسل ان صفات کو بیان جب آپ کی خدمت میں کی جائے، مسلسل ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ روزہ ان صفات کے حصول میں ہمارے اور آپ کا کیسے مددگار ہو سکتا ہے. انشاءاللہ یہ جو 10 ایام باقی رہ گئے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم احساس کر پائیں کہ ہم ان صفات سے اپنے آپ کو نزدیک سے نزدیک تر کرتے چلے جائیں، جتنا اپنی زندگی میں پاکیزگی لاتے چلے جائیں گے، سوسائٹی اور معاشرے کو ہم اور آپ پاکیزہ بناتے چلے جائیں گے. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. اعزان گرامی، اس خطبے کے آغاز میں امام نے سب سے پہلے مقدمتاً پروردگار متعال کی حمد و ثنا بجا لائی، اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجا. ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد پر اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور مختصر چند جملے امام علی مقام نے اس مقام پر ارشاد فرمائے کہ پروردگار متعال نے اپنی مخلوقات کو خلق کیا ہے. بہرحال یہ پہلی گفتگو ہے اور اس کا ابتدائی مقدمہ شاید بعض افراد کے اذہان عالیہ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ سہل الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار متعال نے مخلوقات کو خلق کیا اس عالم میں کہ پروردگار متعال کے لیے ان کی جانب سے اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرنا یا معصیت کار ہونا، نافرمانی اختیار کرنا رب کے لیے نہ کسی قسم کے فائدے کا اور دوسری طرف سے نہ کسی قسم کے نقصان کا باعث بنتا ہے. آپ نے فرمایا کہ خداوند متعال غنی ہے، بے نیاز ہے ان کی اطاعت سے، اطاعت کریں گے تو بھی انہی کا اپنا بھلا ہے، اپنا فائدہ ہے، اور اگر معصیت کار بنیں گے، نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے تو اپنا نقصان اٹھانے والے. رب کی ذات کامل ہے، کسی انسان کی اطاعت سے اس کے کمال میں اضافہ نہیں ہوتا، کسی انسان کی نافرمانی سے اس کے کمال میں کسی قسم کا نقص اور عیب پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پروردگار متعال نے ہر انسان کے لیے اس کی، اب یہ جملے میرے ہیں، اس کی صلاحیتوں کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق، اس کی لیاقتوں کے مطابق، اس کی زحمتوں اور محنتوں کے مطابق دنیا میں خاص اسٹیٹس اور دنیا کے، جسے کہہ سکتے ہیں، سلسلے کو چلانے کے لیے خاص مقام اور مرتبہ پروردگار متعال نے معین کر دیا ہے کہ اس کو اس دنیا میں کیا کچھ رزق ملے گا. قسم بینہم معایشہم، پروردگار متعال نے اسے تقسیم کر دیا ہے. اب اس میں نے آپ سے عرض کیا مختلف سمٹمس ہیں، مختلف اسباب ہیں کہ جس کی بنا پر دنیا میں ہم اور آپ ایک خاص مقام پر پہنچ پاتے ہیں. ممکن ایک امیر ہے، غریب ہے، ایک مثال کے طور پر ایک اچھی سوسائٹی میں زندگی بسر کر رہا ہے، ایک کی زندگی کا طریقہ کار کچھ ہے، اس میں تمام چیزوں کا دخل ہے، انسان کی اپنی زحمتوں کا، انسان کی اپنی لیاقت کا. پروردگار متعال کس قسم کا انسان سے امتحان لینا چاہتا ہے؟ بہرحال رب کی جانب سے دنیا میں یہ سلسلہ معاش تقسیم کر دیا گیا ہے کہ آپ نے دیگر علماء کرام سے، خود میں نے بھی بعض اپنی تقریروں میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملنے والا ہے یہ رب کی جانب سے تقسیم کر دیا گیا ہے. فقسم بینہم معایشہم، اور ہر ایک کے لیے ایک معین مقام رکھ دیا گیا ہے. جتنی محنت کرو گے، جتنا رب کی جانب سے اجازت ہوگی، پروردگار متعال چاہے گا اس کے اعتبار سے دنیا میں ایک مقام مل جائے گا. پھر اس کے فوراً بعد امام علی مقام نے فرمایا فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، لیکن جو صاحبان تقوی ہیں اس دنیا میں وہ صاحبان فضیلت ہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کا ہونا کمال نہیں لاتا، اس کا چلا جانا انسان کی زندگی میں عیب نہیں لاتا. اگر انسان چاہتا ہے صاحب فضیلت ہونا تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، نا کرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تم ہم سے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے، ہماری عبادت کرتے چلے جاؤ گے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے چلے جاؤ گے، اتنے ہمارے قریب ہو، اتنے بلند ہو. چاہے دنیا میں تمہارا اسٹیٹس دنیا والوں کی نگاہ میں کچھ بھی ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ تم ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے ہو، ممکن ہے دنیا میں بہت صاحب عزت ہو، بہت صاحب مقام ہو، ہماری نگاہ میں تمہارا کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی رتبہ نہیں. فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، اگر چاہتے ہو صاحب فضیلت ہونا، صاحب عظمت و مقام ہونا، صاحب رتبہ ہونا، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے عزیزان کرام؟ تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ. انشاءاللہ العزیز ان ایام سے کہ جو باقی رہ گئے کوشش کریں کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. تقریباً پانچ صفات کا تذکرہ میں آج آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اور اس میں سے فقط ایک کی نسبت سے تفصیل اور جسے کہہ سکتے ہیں ان ڈیٹیل آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج کی شب کی مناسبت سے. ظاہر میں ایک بہت ہی عام سی شے ہے، ممکن ہے آپ نے بارہا سماعت فرمائی ہو، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اسے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کرنے کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا ہے. اس اعتبار سے ہماری زندگیوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے. چونکہ کوتاہی ہو جاتی ہے جان گرامی، یہ سفر تقوی کا، اس میں جو بیریئرز آ جاتے ہیں، موانے آ جاتے ہیں، تو وہ عظیم تحائف جو پروردگار متعال نے اس راستے میں ہمارے لیے رکھے ہیں اس سے ہم اور آپ محروم ہو جاتے ہیں. ایک، امام نے فرمایا صاحبان تقوی کی سب سے پہلی صفت، 110 صفات ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ جا کر دیکھ لیجئے گا. تقریباً اب عربی اور اردو میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے، جو خطبات کا سیکشن ہے اس میں ظاہراً 193 کا شمارہ یہ خطبے کا، خطبہ حمام. عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں، حمام دو چشمی ہاتھ ہے. اب اس کا جب معنی بھی کیا ہے بعض لوگوں نے، تو اس اعتبار سے کہ بعض لوگ بہت چونکہ آج کل حساس ہوتے ہیں، مولانا صاحب ہم یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، اس نام میں ذرا سا بتا دیجئے کہ کیا خصوصیت ہے. ہر چیز میں یونیک چاہیے جز آخرت کے، توجہ چاہتا ہوں. ہر چیز میں ایسی شے ہو ہمارے پاس، ایسا نام ہو ہمارے پاس جو اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا ہو. اور ساتھ ہی ساتھ جسے کہہ سکتے ہیں ہم خورما ہم ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ چاہتے ہیں کہ بھائی مانا بھی اتنا دلچسپ ہو، اتنا اچھا ہو، تو کیا ہی کہنے، نور علی نور، اور نام بھی ایسا ہو کہ لوگ سنتے ہی ان کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ حمام بھی نام اسی طرح سے، اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کرنا چاہیں. 15 شعبان کی شب، شب قدر کی مانند ہے اس کی فضیلت، 15 شعبان کی شب. مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس دعا کو درج کیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ دعا بہت قیمتی دعا ہے، اسے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی آپ پڑھا کریں. بعض علماء کو میں نے دیکھا ہے وہ دعائے قنوت میں اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک، اے پروردگار مجھے تیری ذات کا اتنا خوف عطا کر دے، اتنا ڈر عطا کر دے کہ جو میرے اور گناہ کے مابین حائل ہو جائے. اے پروردگار مجھے تیری ایسی اطاعت عطا کر دے جو مجھے تیری خوشنودگی اور رضا تک پہنچا دے. اے پروردگار تیری ذات پر مجھے وہ یقین عطا کر دے کہ دنیا کی مشکلات میرے لیے سہل و آسان ہو جائے. یہاں سے شروع ہوتا ہے، آخر میں پھر یہ جملے ہیں، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. توجہ چاہتا ہوں، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. ہم ہمیشہ رب کی بارگاہ میں، شب دعا ہے، آپ دعا طلب کریں گے، ہمیشہ دعا کیا کرتے ہیں، اے پروردگار دنیا کی جو بلائیں ہیں، دنیا کی مصیبتیں، اس سے مجھے محفوظ رکھ. لیکن یہ دعا انسان بسا اوقات فراموش کر جاتا ہے جسے اس دعا کا معصوم نے حصہ قرار دیا. اے پروردگار آخرت کے حوالے سے مجھے کسی مصیبت میں مبتلا نہ فرما. اس لیے کہ مومن کے لیے دنیا میں مصیبت جز گفٹ کے، مہربانی کے اور کچھ نہیں ہے. مومن یا گنہگار ہے یا پاکیزہ کردار ہے. اگر گنہگار ہے یہ مصیبت دنیا اس کے گناہوں کی کمی کا سبب بنتی ہے، اگر پاکیزہ کردار ہے یہ دنیا کی مصیبت اس کے درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہے. تو دنیا کی مصیبت تو انسان کو پریشان نہیں کر رہی ہوتی، انسان کے مراتب بڑھا رہی ہوتی. بعض روایتوں میں کہ پروردگار متعال جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے گفٹ میں، اسے ہدیے میں، آپ اور میں بھی دوسروں کو ہدیہ دیتے ہیں نا، تحفے دیتے ہیں. پروردگار فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو پسند کرتا ہوں تو اسے بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہوں. اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا محبوب اس کی نسبت سے کیا چاہتا ہے تو پھر انسان شکوہ نہیں کرے گا. لیکن ہم بارہا دعا کرتے ہیں پروردگار دنیا میں مصیبتوں سے محفوظ رکھ، غفلت کر جاتے ہیں اس دعا کی نسبت سے کہ جسے میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مفاتیح الجنان میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو بہت زیادہ تفصیلی دعا نہیں، 10-11 فقرے. اس کے آخر میں یہ، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے پروردگار میری مصیبت کو میرے دین میں قرار نہیں دینا. دنیا کی مصیبت میرے بھلے میں، میرے فائدے میں، لیکن دین میں اگر مصیبت آ جائے، دین میں اگر رکھنا پڑ جائے، دین میں اگر رکاوٹ آ جائے, اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ممکن ہے ظاہری اعتبار سے ایک معاشرہ بہت دیندار ہے لیکن سارے پرابلمز ہیں, ساری پریشانیاں, وجہ کیا ہے؟ اہم ترین وجہ یہ ہے عزیزان گرامی, ابھی تک جن چیزوں کو ہم نے سیکھا ہے, پڑھا ہے, سنا ہے, اس پر ہم عمل نہیں کرتے. چونکہ عمل نہیں کرتے زندگیوں میں پاکیزگی نہیں آ پا رہی ہے, نورانیت نہیں آ پا رہی ہے. بہرحال اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, اس کے فوراً بعد والا جملہ بہت قیمتی جملہ ہے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. یہ حمام نکلا ہے ہم سے, اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں بس اوقات ہم و غم. ہم عزیزان گرامی یعنی آسان لفظوں میں اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں, انسان کا پورا ذہن صبح سے شام تک جس چیز کے پیچھے لگا رہے, کہتے ہیں بھائی یہ اس چیز کے ہم میں مبتلا ہوگی. اگر عربی زبان میں کہنا چاہوں تو حمام کہتے ہیں صاحب قصد و ارادہ کو, مسلسل جس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی جانب آگے بڑھتا چلا جائے. اس مقام پر دعا کے جملے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے پروردگار اس دنیا کو میرا زیادہ مسئلہ, زیادہ بڑا ٹینشن قرار نہ دے, زیادہ بڑا ٹینشن میرے لیے آخرت کا قرار دے. ٹھیک ہے دنیا کے بھی مسائل انسان کو پریشان کرتے ہیں, لیکن زیادہ پریشانی میرے لیے کب ہو؟ جب آخرت کا مسئلہ آ جائے. اگر دو میری پریشانیاں میری نگاہوں کے سامنے ہو, ایک کا تعلق دنیا سے, ایک کا تعلق دین سے, تو مجھے جو دینی مصیبت ہے وہ زیادہ درد مند ہو, زیادہ پریشان کر رہی ہو, اس کے مداوا کے لیے میں زیادہ آگے بڑھ رہا ہوں. بہرحال پانچ صفات میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں, فقط جسے کہہ سکتے ہیں عناوین اور ہیڈنگز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اس میں سے ایک صفت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیے دیتا ہوں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. پہلی صفت جو متقین کی اس مقام پر میرے مولا نے بیان فرمائی, منطقہم الصواب. اب میں نہیں رکنا چاہتا ہوں دامن وقت میں, انشاءاللہ کل سے کوشش یہ کی جائے گی ٹھیک 9:15 بجے ہم اپنے اس پروگرام کو شروع کر دیں تاکہ 10 بجے تک ختم کیا جا سکے. بہرحال آخری ایام ہیں, صاحبان ایمان کو مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے, اس اعتبار سے وقت کی پابندی کی جائے گی. تو یہ دیگر صفات کو میں اس موقع پر ڈیفائن نہیں کر رہا ہوں, فقط لفظ کا ظاہری ترجمہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. منطقہم الصواب, متقی کی پہلی صفت کی جسے اس خطبے کے ذریعے سے میرا مولا ہم تک پہنچا رہا ہے, قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, صحیفہ کاملہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, مختلف طریقوں سے ایک ہی چیز کی جانب ہماری ہدایت کی جا رہی ہے, تقوی, پرہیزگاری, اطاعت, فرما برداری. مولا فرماتے ہیں اگر اس راستے میں قدم آگے بڑھانا چاہتے ہو سب سے پہلی چیز منطقہم الصواب, یہ سچ کے سوا کچھ نہیں بولتے. اپنی زبان کے سلسلے میں انسان غور و فکر کرے. قرآن کریم کہتا ہے تقوی اختیار کرو اور صحیح اور پاکیزہ گفتگو کرو, خداوند متعال تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا چلا جائے گا, تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. بہت چھوٹی سی بات ہے ظاہر ہے, لیکن پورے دن ذرا سا اپنی زبان پر غور کرے, اگر وقت ملا تو انشاءاللہ آئندہ کسی تقریر میں. دو, ملبسہم الاقتصاد, ان کی زندگی میں میانہ روی پائی جاتی ہے. ظاہری ترجمہ یہ ہے جو لباس پہنتے ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی بھی نہیں ہوتا, بہت زیادہ پھٹا پرانا بھی نہیں ہوتا, لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے ان کی پوری زندگی ایکسٹریمزم سے خالی ہوتی ہے, نہ افراط نہ تفریح. کبھی کسی چیز کے پیچھے دوڑیں گے تو حد سے آگے نہیں بڑھ جائیں, کبھی کسی سے پیچھے ہٹیں گے. کالی کے چاہنے والے کی اہم ترین صفت یہ, نہ وہ علی سے آگے بڑھتا ہے نہ وہ علی سے, مولا کو بڑھانے آئے تو ذات رسالت سے بڑھا دیا, خداوند متعال کے مقابلے میں لا کھڑا کیا, اور گرانے پر آئے تو مولا کی واضح ترین فضیلتوں کا انکار. نہیں, مومن کی, صاحب تقویٰ کی اہم ترین صفت یہ, اس کی پوری زندگی میں ڈسپلن پایا جاتا ہے, میانہ روی پائی جاتی ہے. تین, مشیہم التوازو, ان کی روش میں انکساری ہے, جھکاؤ ہے, تکبر ان کی زندگی میں نہیں پایا جاتا. چوتھی صفت, غزو ابصارہم عما حرم اللہ علیہم, اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتے ہیں ہر اس شے سے کہ جس کا دیکھنا پروردگار متعال نے حرام قرار دیا ہے. پانچویں صفت, ووقفوا اسماعہم علی العلم نافع لہم, اور اپنے کانوں کو لگائے رہتے ہیں تمام ان علوم کی طرف کہ جو ان کے لیے نفع بخش ہیں, جو ان کے لیے مفید ہیں. عزیزان گرامی ان پانچ صفتوں میں سے میں آج چوتھی صفت کے ذیل میں ان چند دقیقوں میں جو میرے پاس رہ گئے آپ کی خدمت میں آج کی شب کی مناسبت سے ایک اہم ترین پیغام آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ آج کی شب شب قدر ہے, خداوند متعال سے مانگیے. روایتوں کے مطابق اس عضو کو پروردگار متعال نے کیوں خلق کیا؟ اذان گرامی معلوم ہے آپ کو، قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہاری جب پیدائش ہوئی تھی کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، ہم نے تمہارے لیے آنکھوں کو اس لیے قرار دیا تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی، اس کے ذریعے سے انسان دیکھتا چلا جائے، رب کے سامنے جھکتا چلا جائے. تھوڑا سا اپنی زندگی میں غور و فکر کیجئے اعزاز گرامی. پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا ہے، دوبارہ سے تکرار کیے دیتا ہوں، دین مبین اسلام ہم سے بہت زیادہ اعمال نہیں چاہتا ہے، بہت زیادہ مستحبات آپ اور ہم نہیں بجا لا سکتے نہ بجا لائیے. دین یہ چاہتا ہے واجبات اور محرمات کا خیال رکھا جائے. اگر ایک انسان چار نیکیاں کرتا ہے، ساتھ میں دو گناہ بھی کر لیتا ہے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جو نیکیاں کو مفید اثرات ہیں اس تک ہم اور آپ نہیں پہنچ پائیں گے. پانچویں امام ہے اور جابر سے خطاب کرتے ہیں، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جابر سے فرماتے ہیں، جابر جو شخص ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھے، اس کی راتوں کا کچھ وقت عبادت میں گزارے، اپنی زبان کا، اپنی آنکھوں کا خیال رکھے، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے اور دوسروں کو اذیت نہیں پہنچائے، تو یہ روزہ اسے اس نومولود بچے کی مانند قرار دیتا ہے جس کی ولادت ابھی ہوئی ہے. کتنا پاکیزہ کر دیتا ہے یہ روزہ انسان کو. جیسے ہی جابر نے سنا خوشحال ہو گئے. پر آقا کتنی عظیم حدیث ہے، کتنا پیارا ثواب ہے، کتنا عظیم ثواب اس حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے. فوراً امام نے فرمایا، لیکن یہ شروط، یہ شرائط، یہ خصوصیات کہ جو روزے کے ساتھ تمہارے اندر ہونی چاہیے، یہ کس قدر سخت ہے. ایک مومن جوانی کے عالم میں پورا دن روزے سے گزارا، صرف آدھا گھنٹہ، صرف دس منٹ آنکھ نے وہ کام کیے کہ جو گناہ میں اسے مبتلا کر رہی، حرام چیزوں کی طرف نگاہ کی، سارے دن کے روزے کی ساری پاکیزگی چلی گئی. اکاؤنٹنگ کی طرح نہیں ہے، ڈیبٹ کریڈٹ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے دس آیا چار چلا گیا چھ تو بچا. نہیں عزیزوں، ایسا نہیں ہے دین مبین اسلام میں. آگ ان سارے درختوں کو جلا دیتی ہے جو نیکیوں کے ہم نے اور آپ نے لگائے. آگ ہے آگ، گناہ سب کچھ جلا دیتی. یہی وجہ ہے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں دیکھ پاتے. وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے شاید بہت سارے گھنٹے اچھے گزار رہے ہوتے ہیں، وہ ایک یا دو گھنٹے جو ناپاکی کے عالم میں گزارتے ہیں وہ سارے اچھے گھنٹوں کی نورانیت کو ہم سے چھین لیتے ہیں. مخصوصاً اپنے جوان دوستوں سے خطاب کروں گا، آج کی شب مولا سے مانگیے، مولا سے مانگیے. دیکھیں میں اسلام کا یہی طریقہ کار رہا ہے، ڈرایا بھی ہے، امید بھی دلائیے، لالچ بھی دیے کہ دیکھو اگر نہیں کرو گے یہ کام، اس حرام کی طرف نہیں جاؤ گے، تمہیں یہ فوائد ملیں گے. اب خدا نہ خواستہ اس حرام میں مبتلا ہوتے ہو، قرآن واضح طور پر کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، صاحبان ایمان سے جا کر کہہ دو اپنی آنکھیں جھکائے رکھیں، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں. ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، خدا تمہارے دلوں سے اچھی طرح سے واقف ہے. اگر ایک گناہ کی طرف ایک مومن اپنی آنکھوں کو بڑھاتا ہے تو قیامت میں سن سکیں گے تو سن لیجیے، قیامت میں پروردگار دوسرے لوگوں کا حساب و کتاب لے رہا ہوگا اور اس مومن کی، یہ شخص کی آنکھوں میں آگ کی روڈ، اور آسان کر دوں، یہ تھوڑا سا آسان کر دوں، آگ کی کیل ڈالی جائے گی، سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا، آگ کی کیل اس کی آنکھوں میں ٹھوک دی جائے گی، تو تھوڑی دیر بعد اس کی پوری آنکھوں کو آگ سے بھر دیا جائے گا، سب کا حساب کتاب جب ہو جائے گا کہا جائے گا اسے جہنم میں بھیج دو. ہمارا ہاتھ جسم کا قوی ترین عضو آگ برداشت نہیں کر سکتا یہ دنیا کی، تو جسم کا سب سے لطیف ترین عضو اس آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پھر مومن کیوں کر گناہ کرتا ہے، کیوں کر خطا کرتا ہے؟ روزے نے جو پاکیزگی دی ہے گناہ کے سبب سے، ساری پاکیزگی کو ہم اپنے ہاتھوں سے دیے دیتے ہیں. عزیزو میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، پروردگار وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے حضرت داؤد سے، میں ایسے بندے کی کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اس کے منہ پر دے مارتا ہوں، میں اس کی کوئی آواز نہیں سننا چاہتا ہوں، کہ جس کی آنکھیں کسی دوسرے مومن کے حریم کو توڑتی ہوئی اس کے گھر میں جاتی ہیں، ایسی چیزوں کی جانب انسان کی نگاہ بڑھ جاتی ہے کہ جس کا دیکھنا حلال نہیں ہے. آج مومن انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کیوں احساس نہیں کرتا ہے؟ روزے کی جتنی پاکیزگی ہے عزیزان گرامی، ہم اس کے ذریعے سے بہت ہی سستے داموں اپنے ہاتھوں سے دے دیتے. اور دوسری طرف سے اگر مومن اپنی آنکھوں کا خیال رکھے تو روایت یہ کہتی ہے اگر نامحرم کی طرف نگاہ بڑھ جائے اور انسان اپنی نگاہوں کو جھکا لے یا آسمان کی طرف بلند کر دے، پروردگار متعال اسی لمحے اس کی شادی حور العین سے کر دیتا ہے، اسی لمحے. کیوں ہم اس لذت کو احساس نہیں کرتے؟ خصوصیت سے مومن سے، مرد مومن سے یہاں پر ذمہ داری دی گئی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہاں خواتین سے مومنات سے خطاب کیا گیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، تمہاری ذمہ داری اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی، اپنے پردے کا خیال رکھو، معاشرے اور سوسائٹی کو خراب نہیں کرو. مرد کی ذمہ داری اپنی آنکھیں جھکائے رکھو، اللہ نے حلال راستہ قرار دیا ہے. بزرگوں کی ذمہ داری اپنے بچوں کے لیے اس حلال راستے کی جانب، ان کے قدم اگر جب وقت آ جائے، انسان کو بھوک محسوس ہو رہی ہو تو بہرحال اسے صحیح کھانا فراہم کر دینا چاہیے، وگرنہ وہ چاہتے نہ چاہتے گناہ کی طرف جائے گا. یہ سب باتیں آج کی شب کیوں پیش کر رہا ہوں؟ واقعا جب میں نے پڑھا اذان گرامی، میرے خود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ چند علاقے کہ جو میرے مولا کے ہاتھوں فتح ہوئے ہیں رسول کی زندگی میں، وہ چند علاقے کے جو میرے مولا کے ہاتھوں فتح ہوئے ہیں، ان میں سے ایک علاقے کا نام ہے یمن. پہلے کسی اور کو بھیجا تھا، وہ نہ صرف اس علاقے کو فتح نہیں کر سکا، دین مبین اسلام کی طرف دعوت نہیں دے سکا، بلکہ اس کے جانے کے سبب سے زیادہ نقصانات ہوئے. رسول نے آخر میں مولا کو بھیجا، پورا کا پورا علاقہ شیعہ ہوا، علی کا چاہنے والا ہوا، اور ایک بڑی تعداد سرزمین یمن سے علی کی فوج میں، حتیٰ میرے مولا کی ظاہری خلافت میں امام کے ساتھ شامل حال رہی. جس قبیلے کو، جس علاقے کو علی نے مسلمان بنایا ہو، اس کے اسلام کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ اے میرے جوان دوست، سن، روزے کی پاکیزگی، اس درس میں آنے کی پاکیزگی کو تھوڑے سے سستے داموں فروخت نہ کر، تھوڑا سا اپنے وجود پر کنٹرول رکھ. بزرگوں کی ذمہ داری ہے ان کے لیے حلال راستے میں رکاوٹ نہ بنے. خداوند متعال رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. جب مرضی رب ہے، اس کے مطابق بچوں کے لیے حلال ذریعوں کو فراہم کر دیں. لیکن اگر بزرگ اپنی ذمہ داری بجا نہیں لا رہا ہے، تو جوان کو کوئی حق نہیں بنتا ہے گناہ کی طرف جانے کا. اس کی ذمہ داری ہے خدا بند مطال سے دعا کرے. مقام عمل میں شریعت نے طریقے بیان کیے، خصوصیت سے کہا ہے روزہ رکھو، خصوصیت سے جوان سے کہا ہے کہ گناہ کی طرف تیرے قدم بڑھ رہے ہیں، نہیں روک پاتا ہے، روزہ رکھ. روزے میں وہ طاقت ہے، یہ روایت موت کے لیے ہے، کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو لذتوں کا خیال انسان کے دل سے نکل جاتا ہے. پروردگار مطال فرماتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، ان معصوم ہستیوں کے ذریعے سے، اے جوان مومن تو روزہ رکھ، گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم خود بخود رک جائیں گے. روزے میں اتنی طاقت ہے. حق نہیں بنتا ہے انسان کے لیے کہ وہ گناہ کی طرف قدم آگے بڑھائے. یاد رکھیے گا، ایک گناہ بسا اوقات انسان کو اشقل اشقیا قرار دے دیتا ہے. بس اسی لیے میں نے یہ ساری بات آپ کی خدمت پیش کی تھی. اب ان جملات کو توجہ سے سنیں. جس جگہ کو میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے شیعہ کیا ہو، وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے؟ میرے مولا کی ظاہری حکومت کا زمانہ آیا، ایک مرتبہ وہاں کے جو بھی والی تھا اس کو لیٹر لکھا کہ دیکھو ہماری جانب سے تم سارے لوگوں سے بیعت لے لو. یعنی تقریباً 25-26 سال کے بعد، رسول کے ظاہری حیات کے زمانے میں میرے مولا کے ہاتھوں یمن فتح ہوا ہے، یمن کے لوگ مسلمان ہوئے. 25-26 سالوں کے بعد علی کی ظاہری حکومت آئی ہے، والی کو لیٹر لکھا کہ لوگوں سے ہمارے لیے بیعت لے لی جائے، اور 10 ایسے افراد کا انتخاب کر کے کہ جو پاکیزہ ہوں، جن کا علم، جن کا عمل، جن کی فہم، جن کی فراست، جن کی شجاعت سب سے زیادہ ممتاز ہو، ان 10 آدمیوں کا انتخاب کر کے ہماری جانب بھیج دیا جائے کہ جو اس بیعت کے اعلان کو رسمی طور پر ہمارے تک پیش کریں کہ مولا یہ سارا کا سارا علاقہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کی خلافت اور آپ کی وصایت کا یقین رکھنے والا ہے. یہ لیٹر وہاں کے والی کو ملا، سب لوگوں کو جمع کیا، ایک مرتبہ خطاب کیا، اور خطاب میں سب کچھ بیان کر دیا. اب 10 افراد کا انتخاب کرنا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا انتخاب ہو، مجھے یمن کا نمائندہ بنا کر سرزمین کوفہ بھیجا جائے. والی نے پہلے 100 افراد کا انتخاب کیا، 100 میں سے 70 افراد، 70 میں سے 30 افراد، اور پھر 30 میں سے 10 افراد، اور ان کا انتخاب بھی مولا کے دیے ہوئے پیرامیٹرز پر ہے، مولا کے دیے ہوئے ملاقات پر ہے کہ دیکھو اس کی فہم و فراست،
دینی زندگی، اس کی پاکیزگی سب سے بہترین ہونی چاہیے، اس کا انتخاب کر کے مجھ تک بھیجنا. ان دس افراد میں سے ایک فرد کا نام ہے مرادی. توجہ چاہتا ہوں، ان دس افراد میں سے ایک فرد کا نام ہے مرادی. کتنا عظیم مقام ملا، سارے کے سارے لوگ کوفہ پہنچے، علی کے ہاتھوں پر بیعت کی، سارے یمن والوں کی طرف سے اعلان بیعت پہنچایا، ہر ایک نے آ کر علی کے ہاتھوں پر بیعت کی. جب یہ مرادی آگے بڑھا، ایک مرتبہ بیعت کر لی، مولا نے کہا دوبارہ سے بیعت کرو. دوبارہ سے بیعت کی؟ آقا نے فرمایا سے بارہ بیعت کرو. کہا آقا آپ کو تردید ہے؟ اس کائنات میں میرے دل میں محبوب ترین شے کا نام ہے ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. تھوڑا سا بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. کاکا آپ کو تردید ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں اور کسی شے کو نہیں چاہتا. خوب، تین دن تک ان دس افراد کو، اس کمیٹی کو، اس جیسے کہہ سکتے پینل کو، کہ جو یمن سے آیا تھا، اسے مولا نے پروٹوکول دیا، احترام سے رکھا کوفے میں. تین دن کے بعد انہیں کہا کہ آپ واپس جا سکتے ہیں، بڑی مہربانی. تیسرے دن مرادی کی طبیعت خراب ہو گئی، شدید علیل ہو گیا، قافلے نے جانا ہے، یہ جانے کے قابل نہیں ہے. اس بات کا سبب ہوا کہ سب لوگ چلے گئے، یہ کوفے میں تنہا رہ گیا. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. کچھ عرصہ ہوا طبیعت ٹھیک ہو گئی. میرے ساتھ ہیں؟ مرض دور ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی. علی سے چاہت کا وہ عالم ہے کہ میرے مولا کے ساتھ ہے، روز بھی علی کے ساتھ، شب بھی علی کے ساتھ. یہاں مولا کی زبان پر کوئی جملہ آ جائے، اجزان کرامی تھوڑا سا غور کیجئے، کتنا اسٹیٹس ملا ہے، کتنا مقام ملا ہے، کتنا عظیم المرتبہ ہوگا کہ پورے یمن میں سے جو دس افراد کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اس میں سے اس فرد کا انتخاب کیا جا رہا ہے. گناہ کو کم نہ سمجھیے، ہمارے معاشرے کی اہم ترین اجزان کرامی مسئلہ یہ، جو سنتے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں ہم. اور آپ بعض اوقات انسان احساس بھی نہیں کر پاتا، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. یہ مقام عبرت ہے، آج کی شب مقام عبرت ہے، آج کی شب عبادت میں بسر کیجئے، خدا بندے متعال سے دعا مانگیے، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کیجئے، کہاں ہے خرابی، کہاں ہے مسئلہ کہ جس کی بنا پر ہم درسوں میں شرکت کرتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، مزاداری میں شرکت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری عام زندگی میں کیوں کر تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. خدا سے مدد مانگیے ہم، اور آپ جب خدا سے تقاضا کریں گے، پروردگار متعال کہتا ہے میرے بندے جب میں نے تجھ سے خود کہا ہے کہ مجھ سے دعا طلب کر تو میں کیسے تیری دعا پوری نہیں کروں گا، اور آج شب دعا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بسا اوقات دین کے نام پر ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آئیں، دین کو اپنی دنیا کا وسیلہ قرار دیں؟ ہر انسان کی نسبت سے، خود اپنی ذات کی نسبت سے یہ پیغام ہے، جتنا اسٹیٹس اور مقام بلند ہے اتنی ذمہ داری زیادہ ہے. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، واقع رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا کے ساتھ صبح و شام ہے، علی کی زبان پر کوئی حاجت، کوئی ضرورت آ جائے، آگے بڑھ کر دعا علی کی حاجتوں کو پورا کر رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ مولا کی جانب سے بھی جب دیکھا، اتنا پاکیزہ کردار ہے، مولا کی جانب سے بھی اکرام ہے، تفضل ہے، کرم ہے، شفقت ہے. نہروال خوارج کے ساتھ جو میرے مولا نے جنگ کی، اس میں علی کے ہمراہ، علی کے ہمراہ شدید طریقے سے میرے مولا کے ساتھ جنگ کی، بہترین طریقے سے میرے مولا کے ساتھ جہاد کیا. جہاد تمام ہوا، خوارج کو صفحہ ہستی سے میرے مولا نے مٹایا. اپنے ظاہری حکومت میں ان چند کاموں پر کہ جس کاموں پر علی نے افتخار کیا ہے، ان کاموں میں سے ایک ہے، چونکہ ان کا ظاہر اتنا دیندار والا تھا، نمازی، روزے دار، پیشانیوں پر سجدے کے نشان، کہ علی کے علاوہ کوئی اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. معرفت نہیں ہے، عمل میں سب سے آگے، علم و معرفت میں سب سے پیچھے. کہا ہم سے بھی گناہ ہو گیا صفین میں، جب ہم سے گناہ ہوا تو اے علی آپ سے بھی گناہ ہوا ہے، ہم بھی کافر ہوئے، ہم نے توبہ کی، آپ بھی توبہ کریں، اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ بھی اسلام سے خارج ہیں. پہلے خود گناہ کرتے ہیں، مولا نہیں چاہتے تھے، لیکن پہلے امام کو پریشرائز کیا کہ نہیں، حکمین کو قرار دیا جائے، قرآن صامت کے مقابلے میں ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں. جب امام نے انہی کی بات مانتے ہوئے کہا ٹھیک ہے حکم بناتے ہیں, اس میں کس نے فیصلہ کرنا ہے, اس میں بھی پریشرائز کیا کہ اس فرد کو قرار دیا جائے گا. ابو موسیٰ اشعری کو آگے بھیجا. بہرحال آخر میں کہتے ہیں ہم بھی دین مبین اسلام سے نکل گئے, آپ بھی نکل گئے. ایسے فتنے سے میرے مولا نے جنگ کی. یہ مرادی یمن سے آیا ہوا علی کا شیعہ علی کے ساتھ ہے اس جنگ میں, یہاں تک کہ یہ جنگ فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئی. اس موقع پر مرادی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا آقا ایک فضیلت اپنے اکاؤنٹ میں چاہتا ہوں, ایک مقام و رتبہ اپنے لیے چاہتا ہوں. کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آگے بڑھ کر کوفہ پہنچوں اور وہاں جا کر اعلان کروں کہ نہروان میں ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے, تاکہ کوفے میں جو موجود مؤمنین ہیں ان کی بھی خوشحالی کا, ان کی بھی سرور کا سبب بن سکے. امام نے اجازت دی, حکم دیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ تحائف, وہ جو مال غنیمت ہے اسے دے دیا جائے. ایک مرتبہ آگے بڑھا, کوفے کی ایک ایک گلی میں اعلان کرتا چلا جا رہا ہے, افتخار ہے اس کا کہ میں علی کا نمائندہ بن کر میرے مولا کا پیام رسا بن کر کوفہ آیا ہوں. اجدان گرامی کتنی فضیلت ہے, کتنی فضیلت ہے. ایسے میں بنی تمیم سے گزر ہوا, بس میں نے تمام کیا. ایسے میں بنی تمیم سے گزر ہوا اور قطامہ نامی خاتون پر نگاہ پڑ گئی. اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو, اس کے چچا کو نہروان میں میرے مولا نے شہید کیا ہے. علی سے بغض میں ایک مرتبہ وسوسہ شیطانی کا شکار ہوئی اور اپنی خوبصورتیوں کو مرادی نامی علی کے اس چاہنے والے صحابی کے سامنے عیاں کیا. ذمہ داری کیا تھی اس کی؟ غزو ابصارہم عما حرم اللہ علیہ. پروردگار کہتا ہے نامحرم سے خلوت نہیں کرو. آج کا مومن احساس نہیں کر پاتے چھوٹا سا گناہ ہے. عزیزو چھوٹا گناہ نہیں ہے. علی کا اتنا چاہنے والا, علی سے اس طرح سے محبت کرنے والا, یمن کے ممتاز ترین لوگوں میں سے جس کا شمار ہے علی کے ساتھ جنگ کرنے والا, اتنا بہکا, اتنا بہکا, اتنا بہکا. کیا نام ہے اس کا پورا؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. یہ پہلے خارجی نہیں تھا, پہلے خوارج میں سے نہیں تھا. قطامہ کی محبت نے اور حوس کی اس آگ نے اس کے عقیدے کو تبدیل کیا. چونکہ بہرحال انسان اپنے عقیدے کے مطابق جس ہستی کو امیر المؤمنین قرار دے رہا ہو, کیسے اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ سکتا ہے؟ لیکن حوث کی آگ اتنی بڑی, اتنی بڑی, جہاں اس نے اور زیادہ شرائط رکھی, اسی میں سے ایک اہم ترین شرط یہی رکھی, علی کا سر چاہیے. آپ کا گناہ انسان کو کتنا پستی میں گرا دیتا ہے, کتنا پستی میں گرا دیتا ہے. جو اتنی محبت کرنے والا وہ اتنا گر جائے. آج کی شب خدا مند مطال سے مانگیے, خصوصیت سے میرے جوان دوستوں سے, مومن بھائی سے, مومن بہن سے درخواست کرتا ہوں, اپنی عفت اور پاک دامنی کو اگر بچانا چاہتے ہیں, محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. یہ آنکھیں پروردگار مطالعہ نے شکر کے لیے دی ہیں, یہ آنکھیں عبرت کے لیے دی ہیں. آشاب قدر ہے انشاءاللہ پروردگار مطالعہ سے مانگیے, پروردگار مطالعہ محروم نہیں فرماتے. اے پروردگار, گنہگار ہے, خطا کار ہے, جیسے بھی ہیں, بس اوقات اس کیفیت کو یقین سے پیش کرتے ہیں, پروردگار اس محبت میں جھوٹے نہیں ہیں, لیکن بعض اوقات ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو بس اوقات انسان کے پیر پھسل جائے. اور انسان در اہل بیت کو چھوڑ دے, اپنی آنکھوں میں شکرانہ کی کیفیت, اپنے آنکھوں میں عبرت کی کیفیتوں کو پیدا کیجیے. 19ویں رمضان کی شب ہے, علی کی آنکھیں دسترخوان پر پڑی, میرا مولا زار زار رونے لگا, بلند آواز سے گریہ کرنے لگا. رمضان کا ایک عظیم تحفہ ماہ مبارک رمضان کا یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کی مقدار کم کر دے, حتی حلال کھانے کی مقدار کم کر دے. مومن آرام سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا ہے. کہا بیٹی, اولاد کو زیبا نہیں ہے, بیٹی کے لیے زیبا نہیں ہے, اپنے باپ کو ستا ہے. ام کلثوم کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی, آگے بڑھ کر کہا بابا مجھ سے کیا خطا ہو گئی, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. جواب دیا بیٹا تو نے اس دسترخوان پر نمک اور جو کی دو روٹیوں کے ساتھ کاسہ شیر بھی رکھ دیا. میں نہیں چاہتا قیامت میں حساب میں مجھے زیادہ کھڑا رہنا پڑے, میں اپنے چچا کے بیٹے اپنے آقا اپنے مولا رسول اللہ کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی دسترخوان پر ایک سے زیادہ غذا تناول نہیں کی. علی کے چاہنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر ماہ مبارک رمضان کیا پیغام دیتا ہے, حرام نہ کھا حلال بھی کم سے کم مقدار میں کھا. ان آنکھوں میں جب عبرت پیدا ہو جائے اس طرح سے گریا کرتی ہیں. بہرحال شہزادی ام کلثوم نے کاسہ شیر ہٹا لیا. علی نے اس رات کا آغاز اس قلیل سے, روایتوں میں ملتا ہے پورے ماہ مبارک رمضان میں میرے مولا نے تین سے زیادہ لقمے کسی دسترخوان پہ تناول نہیں کی, تین سے زیادہ لقمے تناول نہیں کی. اور اس شب کو اس عالم میں گزارا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ام کلثوم تڑپ گئی, تڑپ گئی. بابا آج کی شب آپ اس قدر موت کا تذکرہ کیوں کرتے رہے, اس قدر موت کا تذکرہ کبھی صحن خانہ میں جائیں آسمان کی جانب دیکھیں, قسم بخدا یہی وہ رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. ایک بیٹی کے دل پر کیا گزر رہی ہے کہ باپ اپنی زبان پر موت کا مرثیہ پڑے, کس قدر سخت ہے ایک بیٹی کے لیے. عزیزوں آج کی شب میں انشاءاللہ آپ دیگر اعمال بجا لائیں گے. میرے مولا کی زبان اقدس پر یہ پانچ جملات آج کی شب بہت آئے, انشاءاللہ ان جملات کو بھی آج کی شب تلاوت کیجئے گا. کبھی فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی الموت, اے پروردگار میری موت کو بابرکت قرار دے. کبھی فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی لقائک, تجھ سے ملاقات کو بابرکت قرار دے. کبھی فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی فرما دیتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کبھی فرما دیتے اللہم صل علی محمد و آل محمد. کبھی فرما دیتے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. یہاں تک رات تمام ہوئی میرے مولا نے مسجد کوفہ کی جانب چلنا چاہا, ایک مرتبہ بدتخوں نے شور مچایا, ارے شاید کہہ رہی ہو ہمیں پروردگار متعال سب سے پہلے یہ شرف بخش رہا ہے کہ علی پر گریا کر سکے. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے. کمر بند کا اٹکنا, ایک مرتبہ میرے مولا کی زبان پر یہ جملے آنا, اے علی موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ. بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور اس عالم میں باپ کو رخصت کیا کہ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند ہے, اللہم بارک لنا فی الموت. اللہم جب ایک مرتبہ ام کلثوم نے سوال کیا اس موقع پر علی نے جواب دیا, او لو خیبر و خندق میں. علی نے اس خوف کو احساس نہیں کیا تھا جو آج کی رات علی احساس کر رہا ہے. اللہم بارک لنا فی الموت, اللہم بارک لنا فی لقائک. جیسے اس عالم میں بیٹی نے باپ کو رخصت کیا دوڑتی ہوئی امام حسن تک پہنچی, بھائی کو بیان کیا اس ساری کیفیت. ایک مرتبہ قبل اس کے کہ میرا مولا مسجد تک پہنچے امام حسن نے اپنے آپ کو امام کے نزدیک پہنچایا. امام نے فرمایا بیٹا موت کا ایک وقت مقرر ہے, میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جس کی تعویل و تفسیر کچھ یوں ہے کہ تمہارا بابا اس دنیا سے جانے والا ہے, اس طرح سے اس دنیا میں جانے والا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غم کی لہر دوڑ جائے گی. عزیزو بیٹے کے دل پر کیا گزری ہوگی, لیکن اس موقع پر کہا اے بیٹا حسن تجھے میرے حق کی قسم, بیٹا حسن تجھے میرے حق کی قسم تو واپس پلٹ جا. جس دن موت نے آنا ہے, جس وقت موت نے آنا ہے, جن و ان سب کے سب مل بھی جائیں اس موت کے وقت کو نہیں ٹال سکتے. ایک مرتبہ بیٹا واپس پلٹا, میرا مولا مسجد کوفہ میں داخل ہوا, محراب عبادت میں جا کر نوافل پڑھے, یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت نزدیک آیا. میرا مولا گلدستہ اذان پر پہنچا, کوفے والوں نے آخری مرتبہ علی کی زبان پر اللہ اکبر کی صداؤں کو سنا. میرے مولا نے اذان تمام کی, ایک مرتبہ دوبارہ واپس پلٹے, صبح کی نافلہ ہے, پہلا سجدہ ہے, یہاں میرے مولا کا سجدے سے سر اٹھانا, وہاں لعین کی تلوار کا چلنا, مولا کی پیشانی کا شگافتہ ہونا. فزتو رب الکعبہ, پوری زندگی کبھی نہ کہا, اب میرا مولا کہ فز تو رب الکعبہ, کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور جبرائیل ہے کہ ندا دے رہے, تهدمت والله اركان الهدى وانتمست والله اعلام التقى. ارے ہدایت کے ارکان گر گئے, تقوی کی نشانیاں مٹ گئی, رسول کے چچا زاد علی مرتضی مارا گیا. یہاں یہ خبر اہل خانہ کو پہنچی, حسن حسین دوڑتے ہوئے مسجد پہنچے. میرے مولا حسین نے, میرے مولا حسن نے باپ کے زخمی چہرے کو اپنی آغوش میں لیا. بس یہ جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیے دیتا ہوں. بیٹا ہے, باپ ہے, غشی کا عالم ہے. بیٹا ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے, کبھی باپ کے پیشانی کے بوسے لے رہا ہے, کبھی باپ کے رخسار کے بوسے لے رہا ہے. بابا بابا تیرا یہ عالم ہو حسن کیسے دیکھ پائے. ایسے میں حسن کی آنکھوں سے کا قطروں کا گرنا, آنسوؤں کا گرنا, علی کی آنکھوں کا کھلنا, بیٹا اب کوئی پریشانی باقی نہیں رہی ہے. ارے دیکھو یہ رسول اللہ ہے, یہ خدیجت الکبریٰ ہے, یہ فاطمہ زہرا ہے, یہ سب کے سب میرے استقبال کے لیے آ گئے ہیں. اجرکم علی اللہ, خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیز و اس مقام پر آپ کو روک کر یاد دلانا چاہتا ہوں وہ منظر کہ جب ایک مرتبہ علی, بیٹا علی پانی کا سوالی بن کر باپ کے پاس آیا تھا. کہا تھا بابا ارے دو گھونٹ پانی کے مل جائے. اس وقت حسین نے کہا تھا بیٹا جا واپس پلٹ جا, تجھے رسول اللہ سے رب کرائیں گے. تھوڑی دیر ہوئی تھی حسین کے کانوں میں آواز آئی تھی, بابا یہ رسول اللہ ہے, یہ خدیجت الکبریٰ ہے, یہ فاطمہ زہرا ہے, یہ مجھے سیراب کرانے آ گئے. حسین نے اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر پہنچایا. اس عالم میں علی اکبر تک پہنچے تھے, روح قفص انصری سے پرواز کر گئی, پشت فرش سے زمین کربلا پر آئے, اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھ دیا. یہ فرمایا علی الدنیا بعدک العفا, اے علی تیرے بعد اس دنیا پر خاک. عجب نہیں جب باپ علی نے بیٹا حسن سے یہی کہا ہو, بیٹا نہ گھبراؤ یہ رسول اللہ ہے, یہ خدیجت الکبریٰ, یہ فاطمہ زہرا میرے استقبال کے لیے آ گئے. عجب نہیں بیٹے نے بھی اپنے رخسار باپ کے رخساروں پر رکھ دیے ہو اور فرمایا دنیا بعد کلفا, بابا تیرے بعد اس دنیا پہ خاک. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار شب قدر ہے, شب مغفرت ہے, شب دعا ہے. اذان گرامی چونکہ شاید آج کی شب اس کے بعد میسر نہیں ہوگی, خصوصیت سے ان احباب سے درخواست کرتا ہوں جو والدین کے حقوق میں بسا اوقات کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے, رشتہ داروں کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے, خدا نہ خواستہ اگر شراب کے پینے کا جرم اس سے صادر ہو رہا ہے اور دوسرے مومنین کے لیے بغض و کینہ اگر دل میں ہے, روایت میں ہے, آج کی شب پروردگار ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے. لیکن آپ کے والدین کو, صلہ رحم بجا نہ لانے والے کو, دوسروں کے لیے بغض و کینہ رکھنے والے کو, جو اللہ کا دشمن ہے اس کا بغض رکھنا عین عبادت ہے, لیکن فقط چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بغض و کینہ رکھنے والے کو اور اپنی عادت بنا کر خدا نخواستہ شراب پینے والے کو, آج کی شب بھی رحمت الہیہ سے دور رہتا ہے. یہ جملہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ دوسرے مومنین کی نسبت سے اگر خصوصیت سے کوئی مومن اس گناہ میں مبتلا ہے, آج کی شب ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر والدین کی نسبت سے ان سے جا کر معافی طلب کر لے, رشتہ داروں کی نسبت سے, کسی مومن کی نسبت سے اس سے معافی طلب کر کے آج کی شب کو انشاءاللہ عبادتوں میں, معرفت میں, شناخت میں بسر کیجیے. انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں, پروردگار شب مغفرت ہے, شب دعا ہے, شب قدر ہے, تیری بارگاہ سے جو بہترین تحفہ تیرے پاکیزہ بندوں کے شامل حال ہوتا ہے ہم سب کے شامل حال فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا, مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں. پروردگار ہر وہ حاجت کے جس کا پورا کرنا تیری مصلحت میں ہے جلد از جلد قبول و مقبول فرما.
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو روزی کے سلسلے میں، رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں، انہیں پاکیزہ رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما. پروردگار جو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں صالح اولاد عطا فرما. پروردگار جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں پریشان حال ہیں، واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا، تجھے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا واسطہ پروردگار، اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں یہ دعا طلب کرتے ہیں اعزان گرامی، تھوڑا سا اس پر دقت کیجیے. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خصوصیت سے دعا کیجیے. کتنے گھر آج بھی ماتم کدا بنے ہوئے ہیں، ان کے عزیزوں کو ان سے چھین لیا گیا ہے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان علی کا چاہنے والا آباد، خصوصیت سے مملکت خدا داد پاکستان میں. اور پروردگار چاہتا ہے تیری اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرنا. اسلام دشمن عناصر خواہ کسی لباس و لبادے میں ہو، اگر قابل ہدایت نہیں ہے جلد از جلد نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، صاحبان ایمان کو اپنی انفرادی اپنی اجتماعی ذمہ داری بجا لانے کی توفیق عطا فرما. مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے. ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. قلب مقدس سے امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آج کی شب بہت مبارک شب ہے، اس اعتبار سے کہ شب قدر ہے. ان شاء اللہ سارے صاحبان ایمان ایک دوسرے کو یاد رکھیے گا، مجھ حفیظ کو یاد فرمائیے گا. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، شہداء صلحاء برار اہل بیت کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کے لیے، اور علی الاخص مرحوم رجب علی ابن جعفر علی، مرحوم رمضان علی ابن جعفر علی، مرحوم محمد حسین ابن رجب علی، مرحوم محبوب علی ابن رمضان علی، مرحوم شوکت علی ابن رمضان علی، مرحوم شیر بانو بھائی بنت اسماعیل، مرحوم گل بانو بھائی بنت محمد علی، مرحوم نرگس بھائی بنت رمضان علی کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.